السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 17 اگست 2018 ہم لوگ اس وقت مکہ رفادہ میں ہیں, مکہ معظمہ میں ابھی حضور اشرف الفقہا کا خطاب شروع ہوا ہے.
جسے پاک قادیانی شاور کریں. اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. کلام رضا کے 2-3 شعر سن لیں کا خطاب شروع ہو, تب تک بس رخ ان کا کیا کرتے بس رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرم و شمس و دعا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. دو عظیم معجزات کا ذکر اعلی حضرت اس شعر میں کر رہے ہیں. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ سرکار نے اشارہ فرمایا تھا تو چاند نے اپنا سینہ شک کر دیا تھا اور سورج آپ کے اشارے پر پلٹ آیا تھا. سورج چاند کو جب اشارہ فرمایا تھا وہ جبل ابی قبیس جو حرم پاک کے سامنے پہاڑی ہے وہیں پر سرکار جب وہ فرماتے اور اشارہ کیے تو چاند نے اپنا سینہ شک کر دیا. ارادہ فرماتے ہیں
ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو کانپ کر مہر کی رجوت دیکھو مصطفیٰ پیار کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے کیسے اعجاز ہوا کرتے.
آخری شعر سماعت فرمائیں.
ٹوٹ پڑتی ہیں بلائیں جن پر جن کو ملتا نہیں کوئی آور ہر طرف سے وہ پر ارما پھر کر تیرے دامن میں چھپا کرتے
یا رسول اللہ
تیرے دامن میں چھپا کرتے.
اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد مجیب اشرف صاحب اللہ کے نورانی بیان کو ہم سنیں گے. حضرت انشاءاللہ حج کے تعلق سے مکہ مینا مکہ معظمہ کے تعلق سے کل آپ نے ارشاد فرمایا تھا, اب مینا عرفات اور مزدلفہ کے تعلق سے اور احرام باندھنے کے تعلق سے ارشاد فرمائیں گے. حضرت جو بھی ارشاد فرمائیں آپ بغور سماعت فرمائیں. ایک بات عرض کروں الحمدللہ اس وقت ان بزرگ کو آپ دیکھ رہے ہیں 83 سال کی عمر ہے. کتنی 83 ایئرس. حضور مفتی اعظم کے یہ خلیفہ ہیں اور الحمدللہ 31واں ان کا حج ہے. میں کل ہم لوگ صبح آئے میں نے حضرت سے کہا حضرت آرام فرما لیں ہم لوگ رات میں چلیں گے. حضرت فرمانے لگے نہیں میں ابھی چلتا ہوں. 1.25 گھنٹے میں ہم لوگوں نے طواف اور سعی دونوں مکمل کر کے ہم باہر آ چکے. اب نوجوانوں کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ جتنے بھی حضرت سے سب کم عمر ہیں, جب حضرت کا ویل پاور اتنا مضبوط ہے اور ہمیں میں ہر سال دیکھتا ہوں حضرت آخری دن کنکری مار کر مینا سے جمرات سے پیدل یہاں تک آتے ہیں. ہمیں اور آپ کو کتنا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے تصور کریں. ٹھیک ہے آئیے حضرت کا استقبال. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور اشرف الفقہا.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کل آپ نے کعبہ شریف کے بارے میں ایک مختصر بیان سن لیا. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت اویا للناس للذی ببکہ, اے لوگو دنیا میں سب سے پہلا گھر بنا ہے تو وہ مکے میں بنا. قرآن نے مکے کا پرانا نام ذکر کیا ہے بکہ, مکے کا بھی ذکر آیا ہے, سب سے پہلے اس کا نام تھا بکہ بیسک, پھر اس کے بعد اس کو مکہ کہا جانے لگا. قرآن کے اس اعلان کا مطلب یہ ہوا کہ پوری کائنات میں, پوری دنیا میں کہیں کوئی بلڈنگ نہیں تھی, کوئی گھر نہیں تھا, کوئی عمارت نہیں تھی. اللہ تعالی نے سب سے پہلے گھر جو بنوایا ہے وہ کعبہ ہے. روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمین پر آنے سے پہلے 10,000 سال پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے کعبے کی تعمیر کروائی. پھر 10,000 کا زمانہ گزرنے کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت سے زمین پر اتارے گئے. جب آپ جنت سے زمین پر اتارے گئے تو آپ کو اللہ تعالی نے لنکا کی ایک پہاڑی ہے, لنکا کا پرانا نام تھا سرندی, پھر اس کو لنکا کہا جانے لگا, اب اس زمانے میں اس کو شری لنکا کہتے ہیں. سرندیپ یعنی لنکا کی پہاڑی ہے, جس پہاڑی کو انگریزی میں ایڈم ماؤن کہتے ہیں اور عربی میں اس کو جبل آدم کہتے ہیں, اور سنگائی وہاں کی زبان میں اس کو شریپا کہتے ہیں. یہ پہاڑ جس پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے سفر کر کے پہاڑ پر اترے, اور اس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں قدم کے نشان بھی, اور وہ نشان ہے 9 فٹ کا. حضرت آدم 90 فٹ کے تھے, ہم اپنے اعتبار سے ہمارا قدم ہے ان کی ہائٹ 90 فٹ تھی, اسی حساب سے اللہ تعالی نے ان کا قدم بنایا تھا. ابھی اس پر بدھ مذہب کی حکومت ہونے کی وجہ سے اس پر بدھوں کا ایک مندر تعمیر کر دیا. اس جبل آدم پر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے, اور یہ لنکا جو تھا یہ ہندوستان کا ایک حصہ تھا, یہ ہندوستان میں شامل تھا, بعد میں حکومتیں بدلی وہ الگ ہو گیا. اور حضرت حوا جو آپ کی بیوی تھی اللہ تعالی نے انہیں جدہ میں اتارا. ایک ہے جدہ اور ایک ہے جدہ. جدہ کہتے ہیں دین کے اوپر زبر, اس کے معنی ہے دادی اور نانی. تو جدہ کو جدہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری ماں, ہماری دادی اسی شہر میں پہلے آئی, جب انسان کی کوئی آبادی نہیں ہے. اور جدہ کے معنی ہے سمندر کے کنارے والا شہر, تو چونکہ وہ سمندر کے کنارے ہے اس لیے اس کو جدہ بھی کہتے ہیں. آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے اور حضرت حوا عرب میں آئے. اے ہندوستانیوں، تمہارے لیے بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہمارے باپ آئے ہمارے ملک میں، وہ ہمارا دادی حال ہے، اور ہماری دادی آئی عرب میں. تو عرب کا اور ہندوستانیوں کا رشتہ یہ اس زمانے سے ہے. ہندوستان ہمارا دادی حال ہے اور عرب ہمارا نانی حال ہے. وہاں کے ہندو کہتے ہیں کہ تم جاؤ عرب، تمہارا یہاں کچھ نہیں ہے. ہم اس کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا تو سب کچھ ہے، ہمارے دادا کا گھر ہے اور دادا کی میراث جو ہے ہم کو ملتی ہے. کہ ہم عرب بھی جاتے ہیں، لیکن نانی کے گھر جب جاتا ہے کوئی تو پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں جاتا ہے، مہینے دو مہینے کے لیے جاتا ہے اور دادی کے گھر سے کچھ تبرک کچھ سوغات لے کے آتا ہے، محلے پڑوس میں بانٹ دیتا ہے. یہ ہمارا نانی حال ہے، ہم یہاں مہینے دو مہینے کے لیے آتے ہیں اور زمزم شریف اور کھجور لے کر جاتے ہیں اور بانٹ دیتے ہیں. تو پرماننٹ رہیں گے تو اپنے دادا کے گھر رہیں گے، مریں گے بھی تو وہیں. ہندوستانیوں، تمہارا تعلق اس میں پاکستان بھی پہلے اسی میں تھا، ہمارا تعلق جو ہے عرب سے بھی ہے. ماں کا رشتہ عرب سے ہے اور باپ کا رشتہ ہندوستان سے ہے، یہ رشتہ کوئی اور نہیں. کافی عرصے تک حضرت حوا جدہ میں رہی اور حضرت آدم ہندوستان میں رہے، اپنی لغزش کے لیے دعائیں مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ نے 300 یا 350 سال کے بعد حضرت آدم و حوا کی لغزش کو معاف کیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے میدان عرفات میں لایا گیا، اور جدہ سے حضرت حوا کو میدان عرفات میں لا کر پہلی ملاقات میں. جنت سے بچھڑنے کے بعد ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا پہلی مرتبہ عرفات کے میدان میں دونوں جمع ہوئے تھے، اور وہ تاریخ تھی چاند کے مہینے کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ. یہ بقرعید کا جو مہینہ آتا ہے اس کو عربی میں ذی الحجہ کہتے ہیں، اس کی 9 تاریخ تھی جب یہ دونوں حضرات عرفات میں آ کر کے ایک دوسرے سے انٹروڈکشن ہوا، ملاقات ہوئی. عربی میں عرفتن کے معنی آتے ہیں جان پہچان، انٹروڈکشن کو. عرفات کا اسی لیے عرفات نام رکھا گیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے آنے کے بعد ان کی جان پہچان اسی میدان میں ہوئی تھی اور 9 ذی الحجہ کو ہوئی تھی. یہ ذہن میں رکھیے، 9 ذی الحجہ کو ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان دونوں کی ملاقات کو اتنا پسند فرمایا کہ 9 تاریخ کو آدم و حوا کی اولاد کو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو میدان میں، اس میدان میں جمع ہونا فرض قرار دے دیا. یہ جو ہم آئے ہیں حج کرنے کے لیے، تو اصلی حج میدان عرفات میں سوال کے بعد اور مغرب سورج ڈوبنے تک وہاں پر رہنا ہمارے لیے فرض ہے. تھوڑی دیر تو فرض ہے اور مغرب تک رہنا واجب ہے. میں کبھی سوچتا ہوں وہاں پر صرف ٹھہرنا عبادت ہے. آخر اللہ تعالیٰ نے مردوں عورتوں کو وہاں اسی تاریخ میں کیوں جمع کیا؟ وہ اس لیے کہ آدم و حوا جمع ہوئے. گویا آدم و حوا کی یادگار ہے یا یوں سمجھئے کہ اس فکس تاریخ میں آدم و حوا کا عرس ہو رہا ہے میدان
سبحان اللہ.
اور ہم آ کر کے وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالی کو ہمارا جمع ہونا یہ بہت پسند ہے اور اصلی حج وہی ہے. اگر کوئی زوال کے بعد سے اور مغرب کے بیچ میں وہاں جمع نہیں ہوا آیا نہیں تو اس کا حج چھوٹ گیا. اب اس کی نہ کوئی قضا ہے نہ اس کا کوئی کفارہ ہے اور نہ اس کا بدل ہے. اب اس کو آئندہ سال پھر آ کر کے اس کو قضا کرنا پڑے گا. یہ ہے میدان عرفات کی حقیقت. حضرت آدم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالی نے اس شہر مکہ میں جس کا نام بکہ تھا آدم و حوا کو یہاں پر فرشتوں کے ذریعے لا کر آباد کیا. حضرت آدم علیہ السلام جب یہاں تشریف لائے تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اے آدم میری عبادت کے لیے ایک گھر بناؤ. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے بتایا کہ یہ پرانا فاؤنڈیشن ہے. حضرت آدم نے اس کی کھدائی کی, پرانا فاؤنڈیشن ملا. پھر حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی مدد سے کعبہ تعمیر کیا. پہلی کعبہ کی تعمیر جو ہے انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام نے کی. اس کو قرآن فرماتا ان اولا بیت ابی للناس للذی ببکہ. اس مکے میں ہم نے کعبے کی پہلی تعمیر آدم کے ذریعے کروائی اور یہ جو گھر بنا ہے یہ مبارکن بڑی برکت والا گھر ہے. ہدل للعالمین اور ساری دنیا کی ہدایت کا یہ سینٹر اور مرکز. یہ ہے کعبے کی مختصر تاریخ. پھر یہ کعبہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا پانی کا پوری دنیا میں یہ پھیل گیا تھا طوفان. کعبہ اسی طوفان نوح میں زمین دوز ہو گیا, اس کا نام و نشان مٹ گیا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبی بنا کر کے بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں نہیں پیدا ہوئے, یہ تو ملک شام میں تھے. وہاں پر آپ رہے بڑے ہوئے اور پھر 90 سال کی عمر ہو چکی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, حضرت سارا اور حضرت ہاجرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بڑھاپے میں احساس ہوا کہ میرے بعد میرا وارث کون ہوگا اور اس سلسلے نبوت کو کون سنبھالے گا. تو دل میں ایک خیال پیدا ہوا اور گھر والوں سے فرمایا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین, کہ اب میں جا رہا ہوں ایک طرف کنارے, اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کوئی نہ کوئی اللہ قریب راستہ نکالے گا. حضرت ابراہیم مکہ سے چل کر ایک طرف میدان میں جا کر رو رہے ہیں, گر گڑا رہے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں انہوں نے یہ دعا کی رب حب لی من الصالحین, اے مولا مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما. عمر ہے 90 سال کی, جب 90 سال میں بچے اور اولاد نہیں ہوتے لیکن نبی کا رب پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عمر سے مایوس ہوتا ہے لیکن رب سے مایوس نہیں ہوتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی رب حب لی من الصالحین, اے اللہ ایک نیک اولاد دے. اولاد بھی مانگو تو سنت ابراہیمی کے روشنی میں مانگو, اولاد دے اولاد دے, یہ نہیں ایسی اولاد دے جو نیک ہو,
بے شک
اللہ اور رسول کی وفادار ہو,
بے شک
عمر کو مت دیکھو، ہر عمر میں آپ مانگ سکتے ہو، اللہ کی رحمت جھومے گی تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ بوڑھے آدمی کو بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے، سوکھے جھاڑ میں پھل عطا فرما سکتا ہے، اسی طرح بوڑھے آدمی کو اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے. ابراہیم کی دعا مقبول ہوئی، رب ہب لی من الصالحین، ادھر سے رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو ایک برداشت کرنے والا بچے والے بچے کی بشارت دی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ابراہیم تم کو ہم اولاد دے رہے ہیں، نیک تو ہوگا لیکن ہر مصیبت کو سہنے والا اور ہر مصیبت میں مسکرانے والا ایسا بچہ دے رہے ہیں. بڑی سے بڑی مصیبت آئے گی وہ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس دعا کے بعد حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہوئی اور 9 مہینے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. جیسے ہی پیدا ہوئے تو اللہ تعالی نے فرمایا بچے کو اور اس کی ماں کو اے ابراہیم ایسی جگہ لے جا کر کے چھوڑ کر آؤ جہاں نہ کھیتی باڑی ہو، نہ ہریالی ہو، نہ پانی ہو، ایسی جگہ چھوڑ کر کے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمت نہیں آ رہی، 90 سال کا بچہ ہو رہا ہے، 90 سال کی عمر میں بچہ ہو رہا ہے، اللہ تعالی نے بچے کو پھر الگ کر دیا، اے ابراہیم جاؤ اس بچے کو اور اس کی ماں کو ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ اور وہ جگہ یہی ہے جہاں کعبہ بنا ہوا. حضرت ابراہیم لے کر آئے اور بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا. حضرت ہاجرہ کہنے لگی یہاں لکو دک شکیل میدان میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ کا یہی حکم ہے. تو حضرت ہاجرہ بڑے حوصلے کے ساتھ فرماتی ہیں میرے سرتاج آپ جائیے، جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. ایک عورت کا ذرا دیکھو حوصلہ کتنا ہے، حج میں عورتوں کو بھی حوصلہ ملنا چاہیے، مصیبت اور تکلیف اگر آئے تو اس کو سہنے کے لیے اپنے اندر مزاج رکھنا چاہیے. شوہر کی طرف سے اگر کوئی بے اعتنائی ہوتی ہے تو اے عورتوں، اے حجنوں، اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی نے حج میں عورتوں کو بھی یہ ہدایت عطا فرمائی. حج صبر کا نام ہے، ہر مصیبت میں صبر کر لینے کا نام ہے حج. اور جو اپنی پریشانی اور مصیبتوں کو بیان کرتے ہیں حج کا ثواب برباد کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ زمانے کے بعد اپنے بال بچوں کو دیکھنے کے لیے آئے. اس زمانے موبائل تو ہے نہیں کہ بچے ہیں کہ بچہ ہے کہ نہیں، اس کی ماں ہے کہ نہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ تھا. بیوی نے کہا تھا اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. آئے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل 16 سال کے ہو گئے، خوبصورت نوجوان، پیشانی سے نور نبوت چمک رہا تھا اور اپنا کاروبار کر رہے تھے. ایک تھوڑی سی بستی یہاں آباد ہو گئی، لوگوں کا چہل پہل دیکھی، بہت خوش ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو سوئے تھکے مادے تھے اور رات میں انہوں نے ایک خواب دیکھا. قرآن فرماتا ہے قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم بیدار ہوئے، فوراً بیٹے کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کے حکم سے میں یہ ذبح کر رہا ہوں، بولو تمہاری رائے کیا ہے، کیا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو؟ بوڑھے باپ کہہ رہے ہیں میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا حکم یہ ہے، کیونکہ خواب جو نبی کا ہوتا ہے اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیٹے سے کہا تو اب بیٹا کیسا حلیم اور کیسا برداشت کرنے والا ہے. حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں یا ابت افعل ما تمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے والدین، والدین ماجد، اللہ کا جو حکم ہوا ہے کہ مجھے ذبح کرو تو آپ سن لیجیے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنا کام کر دیجیے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا باپ بیٹے کو الاؤ دے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اور بیٹا بھی ایسا سعادت مند اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار، شکایت نہیں ہے. اس آیت نے بتایا ہے حاجیو ابراہیم اور اسماعیل، نوجوان اور بوڑھے کا کردار اور کیریکٹر دیکھو کہ اللہ کے لیے تکلیف برداشت کرنا یہ چھوٹی موٹی تکلیف نہیں ہے کہ اس کمرے میں مجھے بچھر کاٹ رہے ہیں، اس میں اے سی نہیں ہے، گردن کاٹنے اور کٹانے کی تکلیف تھی. حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹا کہتا ہے کہ میں ذبح ہونے کے لیے، ایسی تکلیف اٹھائی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر مکے سے منا چلے، وہاں شیطان نے راستے میں تین جگہ بہکایا، تفصیل نہیں بیان کر رہا. حضرت ابراہیم سے کہنے لگا، ابراہیم 90 سال کی عمر میں ایسا خوبصورت بچہ ملا ہے، آج دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کو کسی نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے، یہ کیا آپ کر رہے ہو؟ خواب تو ہوتا ہے خواب، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حضرت ابراہیم کا تیور بدلا اور کہا یہ مردود شیطان ہے، آپ نے وہاں پر کنکری اٹھا کر اس کو مارا تو 7 کنکری کے بعد وہ زمین میں دھنس گیا. پھر حضرت ابراہیم آگے بڑھے تو حضرت اسماعیل کو بہکانے لگا، پھر وہاں کنکری ماری وہاں دھنس گیا، پھر تیسری کنکری ماری تیسری جگہ پہنچے وہاں پھر یہ نکلا، دونوں باپ بیٹے کو وسوسہ دینے لگا، وہاں بھی کنکری ماری زمین میں دھس گیا، 3 مرتبہ دھنسا، لیکن اس کی ذرا ڈھیٹائی تو دیکھو، بار بار بہکاتا ہے. کچھ گمراہ لوگ ایسے ہیں کہ بار بار مسجد سے بھگائے جاتے پھر آتے، پھر بھگائے جاتے پھر آتے، یہ وہی ہے گمراہی پھیلانے کے لیے ہمیں اور آپ نہیں نبیوں کے پاس آتا ہے. یہ بھلا گمراہ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو دنیا کی ہدایت کے لیے آئے، لیکن وہ اپنا کام نہیں چھوڑتا، چاہے وہ مانے چاہے نہ مانے، وہیں سے سیکھ کے آئے. میرے دوستو، حضرت ابراہیم پہاڑ کے دامن میں گئے، ہاتھ پاؤں باندھا، ماتھے کے بل لٹا دیا، چھری پھیر دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما اسلما باپ اور بیٹے اللہ کے حکم پر راضی برضا ہو گئے، باپ نے بیٹے کو زمین پر ماتھے کے بل نکال دیا اور چھری پھیر دی. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، بس تم نے چھری پھیر دی، تمہارا امتحان ہو گیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، یہ تمہارے لیے کھلا ہوا امتحان تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا کام کیا، میری بات سنیں، اپنا کام کر لیا. حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے ماتھے کے بل لیتے ہیں، لیکن گلے میں خراش تک نہیں آتی. حضرت ابراہیم طاقت لگا کر کے چھری پھیر رہے ہیں، حضرت اسماعیل لیتے ہوئے ہیں، لیکن نہ انہیں تکلیف ہو رہی ہے، نہ گلے میں خراش آ رہی ہے نہ چھری کاٹ رہی ہے. حضرت ابراہیم نے چھلا کر چھری پھینکی اور چھری سے کہتے ہیں, اے چھری آج تجھے کیا ہوا ہے, میں اتنی طاقت سے ذرا کاٹنا چاہتا ہوں اور ذرا سے کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چھری کو بولنے کی طاقت دے دی. لوہے سے آواز آتی ہے. خلیل ایک مرتبہ کہتے ہیں کاٹ, اور رب جلیل 70 مرتبہ کہتا ہے مت. اے خلیل میں آپ کی بات مانوں یا رب جلیل کی بات مان؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم تم نے یہ کام سچا کر کے دکھایا, اب ہم تمہاری سچائی کو اس اشار اور قربانی کو اور اسماعیل علیہ السلام کے حلم و برداشت اور بردباری کو ہم مٹنے نہیں دیں گے. آگے قرآن فرماتا ہے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ہم آخر زمانے تک تمہاری اس یادگار کو قائم رکھیں گے. تم نے کنکری مارا وہ بھی قائم رہے, تین جگہ کنکری مارا وہ بھی قائم رہے, قربانی کیا وہ بھی قائم رہے گی. آج ابراہیم تم نے ایثار و قربانی کا جو جذبہ مینا میں پیش کیا ہے وہ تمہاری یادگار مٹنے والی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے بزرگوں کی یاد اللہ تعالیٰ باقی رکھنا پسند فرماتا ہے. آج لوگ بزرگوں کی یاد کو مٹاتے چلے جاتے ہیں. مٹانا یہ اسلام نہیں ہے بلکہ بزرگوں کی یاد کو باقی رکھنا یہ
اسلام.
تو آج بھی وہی یادگار ہم منانے کے لیے آئے ہیں. مینا کو یہ اللہ نے عظمت عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا یہ امتحان مکمل ہوا, اور جو وہاں تک ان حضرات نے کام کیا تھا وہ بھی ہم کو کرنا ہے. وہاں کنکری مارنا ہے, کنکری مار کر پھر قربانی کرنا ہے, اور قربانی کرنے کے بعد پھر ہم کو سر ملانا ہے. یہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا. یہ مینا کی تاریخ ہے. وہاں پر ایک مسجد بنی ہے, مسجد کبشا. کبشا کہتے ہیں میٹھے کو. جنت سے جو میٹھا آیا تھا وہی جمع کیا گیا تھا. ابھی معلوم نہیں پہلے تو تھی ابھی ہے بھی نہیں, وہ اللہ نے بہرحال. تو یہ ہے مینا کی تاریخ. اور عرفات کی تاریخ وہ ہے کہ ہمارے باپ حضرت آدم اور ہماری ماں حضرت حوا دونوں کی ملاقات ہے. اور مینا میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کی یاد ہے. اب رہا ایک وادی جس کا نام ہے مشعر حرام. یہ مشعر حرام ایک میدان ہے اور اس کے کنارے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو مشعر حرام کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا حرام, اے میرے حبیب آپ مشعر حرام کے پاس بیٹھ کر اپنے صحابہ کو لے کر خون اللہ کی یاد
کرو.
مشعر حرام, یہ مشعر حرام کہاں ہے؟ اس وادی کا نام ہے مزدلفہ. تین میدان ہیں, منا, عرفات اور مزدلفہ. اور اسی مزدلفہ میں مشعر حرام ہے. سمجھے آپ, یہ ہے اس کی تعبیر. وہاں پر رات بھر اسی لیے اللہ کی خوب یاد کرنے کا حکم دیا ہے. اور حضور نے صحابہ کرام کو لے کر وہاں پر ذکر الہی رات بھر کی ہے. اور جب صبح صادق ہوتی ہے تو آج کل گورنمنٹ کی طرف سے توپ چھوٹتی ہے. مزدلفہ میں ٹھہرنا صبح صادق کے بعد یہ واجب ہے, اور سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ چھوڑ دینا مسنون ہے. واجب نہیں, صبح صادق کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اگر وہاں آپ ٹھہر گئے, نماز پڑھ لی, تو آپ کا واجب پورا ہو گیا. اور بلا ضرورت وہاں کوئی نہ ٹھہرا تو واجب چھوٹ گیا اور اس پر دم واجب ہو گیا. ہاں وہ لوگ جو وہاں بہت بیمار ہو گئے ہیں اور ان کو وہاں پر رکنا مشکل ہے, اتنا بیمار یا اتنا بوڑھا کہ وہاں اس کے رہنے کے لیے اور اس کو آرام کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے, تو ایسے مجبور لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں ٹھہرنے کو حرام کر دیا. بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے اگر کوئی نہیں ٹھہرا, یہ بہانے بازی نہیں ہے, نیت کو جاننے والا اللہ کہ میں ٹھہر سکتا ہوں کہ نہیں. اگر واقعی وہ نہیں ٹھہر سکتا, اتنی تکلیف ہے اور وہ مکے میں آ کر کے رک گیا, تو اس کا واجب بھی ادا ہوگا, اللہ اس کی مجبوری پر رنگ بھی فرمائے گا. لیکن ہمارے جیسے لوگ ہم پورے بھی وہاں پر یہ عذر نہیں پیش کرتے, 83 سال ہو گیا لیکن ہمیشہ وقوف کرتا ہوں آج بھی
انشاءاللہ.
یہ مصطلفہ کی تاریخ ہے, اس میدان میں جہاں مشعر حرام ہے وہاں رک کر کے اور اللہ کے حکم سے اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے. اور یہی وہ میدان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے واپس ہونے والوں کو حکم دیا ہے کہ عرفات میں اگر مغرب کا وقت بھی ہو گیا ہے تو مغرب کی نماز پڑھنا گناہ ہے, حرام ہے. حاجیوں کے لیے نظام بدل گیا ہے. یہ مت کرو کہ ہمارے مغرب کا وقت ہے نماز پڑھنے, نماز پڑھنا اس دن گناہ ہے. وقت میں آپ سفر کرو اور وہاں پہنچو جس کا نام ہے مزدلفہ, اس کے حد میں جانے کے بعد مغرب اور عشاء دونوں کو ملا کر کے پڑھتے ہیں. وہ مسئلے کیا ہے وہ کل بتاؤں گا. جمع بین الصلوات کا وہاں پر حکم ہے, اور اگر کسی نے راستے میں مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھ لی ہے تو حضور فرماتے ہیں پھر اس کو لوٹاؤ, نماز اس کی وہ صحیح نہیں ہوئی. جمع بین الصلوات مزدلفہ میں کرتے ہیں. یہ 3 وادیاں ہیں میرے دوستو, اس کا مختصر سا میں نے تعارف کرا دیا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب اس مقام پر جائیں گے تو ایک میدان ہے اور آپ ٹھہر گئے, لیکن اب جائیں گے تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا ہمارے والد یہاں آئے تھے, ہماری ماں ہوا یہاں آئی تھی, ہم ان کی یاد بنانے کے لیے یہاں آئے ہیں. تو عرفات کے بارے میں آپ کے دل میں ایک سوچ پیدا ہوگی اور وہ صحیح پیدا ہوگی. مزدلفہ میں جائیں تو یہ قرآن کی آیت آپ کو یاد آئے گی, مینا میں آئیں تو حضرت ابراہیم کی قربانی یاد آئے گی. اس طرح سے ان مقامات پر آپ اللہ کی عبادت کریں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ آپ کو تکلیف ہے جانا چاہتے جا سکتے ہیں, مزدلفہ سے جا سکتے ہیں, ہماری تکلیف جانا چاہتے ہیں. اسی عرفات کے میدان میں ایک ہے مسجد نمرہ اور ایک ہے جبل رحمت. جبل رحمت مسجد نمرہ ایک طرف ہے اور وہاں سے تھوڑے فاصلے پر جبل رحمت, جبل کہتے ہیں پہاڑ, اور اس پہاڑ کا نام ہے رحمت. اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس پہاڑ پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجت الوداع, حضور کا جو آخری حج تھا, اس کے اوپر کھڑے ہوئے. وہاں ایک سفید پلر بنا ہے جہاں حضور کھڑے تھے, وہاں کھڑے تھے اور صحابہ کرام سب پہاڑ کے نیچے. پھر حضور نے وہاں سے خطبہ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز 124,000 صحابہ کرام سن رہے. وہ تاریخی خطبہ ہے, اس کا کچھ حصہ بتاؤں گا میں. وہ جبل رحمت وہ ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے دامن میں کھڑے ہو کر جو دعا آپ مانگو گے مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے. جبل رحمت دعا قبول ہونے کی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حاجیوں کو یہ بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ پہاڑ پر مت چڑھنا. بہار سید نے لکھا ہے کہ کچھ حاجی نادانی میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے اپنے نیچے والے ساتھیوں کو رومال ہلا ہلا کے بتاتے ہیں ہم یہاں آ گئے. اس پہاڑ کا ادب یہ ہے کہ اس کے اوپر حاجی نہ چڑھے، بس نیچے کھڑا ہو کر کے وہ دعا مانگے، روئے، گڑ گڑائے. لیکن عرفات کے دن وہاں تک پہنچنا، کوشش آپ اگر کریں گے تو پہنچ جائیں گے، لیکن پھر بھیڑ بھاڑ کی طرف کی وجہ سے خیمہ تک نہ پہنچ سکیں تو آپ کے ساتھی یا آپ کی بیوی یا آپ کے بچے جو آپ کے ساتھ آئے وہ پریشان ہو جائیں گے، اور آپ بھی راستہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے یہاں ذکر کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن کی تلاوت، یہ سب ذکر و اذکار رہ جاتا ہے. اس لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ وہاں جانے کی پوری کوشش نہ کرے، کیونکہ اکثر اس میں لوگ بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. اپنے خیمے میں رہو، اور پھر جب عرفات کا دن ختم ہو جائے دوسرے دن جا کر اس کی ضرورت سدھار، تاکہ حج کے ارکان میں یا حج کے وظائف میں کوئی خلل نہ آنے پائے. تو یہ ہے وہاں جبل عرفات، ہم جائیں گے انشاءاللہ دیکھ کر کے آئیں گے. اور ایک ہے مسجد نمرہ، بہت بڑی مسجد ہے، اتنی بڑی مسجد ہے کہ عرفات کے اندر بھی ہے اور پیچھے کا حصہ، ایک بہت بڑا حصہ عرفات کی وادی سے باہر ہے. یہ وہ مسجد ہے جہاں حضور نے 9 تاریخ کو حج کا خطبہ دیا، اور حج کا خطبہ صحابہ کرام نے سنا ہے. آج بھی یہاں کی گورنمنٹ کا امام وہاں خطبہ دیتا ہے. مسئلہ یہ لکھا ہے کہ مسجد نمرہ میں پہنچنا یہ بھی مشکل ہے، اس لیے آپ اپنے خیمے میں رہ کر کے وہیں پر ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں. اور جو مسجد نمرہ میں سنی صحیح العقیدہ اگر امام ہے، اگر وہاں اس نے نماز پڑھی تو ظہر اور عصر کو ملا کر کے وہاں نماز پڑھی جاتی ہے. آج ہم کو لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ اپنے خیمے میں بھی تم دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھو، یہ لوگوں کی باتوں میں آپ نہ آئیں. میں صحیح مسئلہ بتا رہا ہوں، ظہر کے وقت میں آپ ظہر پڑھیں اور عصر کے وقت میں عصر پڑھیں. یہ ہے ہمارا مسئلہ. وہ مسجد نمرہ کی بھی زیارت کر کیجئے گا بعد میں، لیکن وہ مسجد بعد میں بند کر دی جاتی، سال بھر بند رہتی ہے، ایک دن کے لیے کھلتی ہے. اب اس میں مصلحت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. مسجد نمرہ کی تاریخ، حضور نے وہاں خطبہ دیا، جبل عرفات پر حضور نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ تعالی نے نیچ اونچ کو ختم کر دیا، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، غریب کو مالدار پر، مالدار کو غریب پر، ایک قوم کو دوسرے قوم پر اسلامی اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں ہے. تم دولت پر، خاندان پر، اور گورے اور کالے ہونے پر نہ فخر کرو نہ کسی کو ذلیل سمجھو. کالے کو گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. یہاں تک فرمایا آقا اور غلام کو فضیلت، ایک دوسرے پر فضیلت نہیں، آقا اور غلام دونوں کو حضور نے ایک ساتھ کھڑا کر دیا. دنیا کی تاریخ میں مساوات کا سب سے پہلا خطبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و الہاد، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. عرصی میں غلام کو بندہ کہتے ہیں، وہ بندہ اللہ کا نہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و الہاد، محمود آقا تھا اور ایاز غلام تھا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو غلامی اور آقائی کا فرق مٹ گیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. ہر حاجی کو حج یہ پیغام دیتا ہے، مال پر فخر مت کرنا، خاندان پر فخر مت کرنا، اگر فخر کرنا ہے تو نبی کی ذات پر فخر کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، یہ ہے فخر کرنے کی بات. اور ہم مومن ہیں، ایمان پر فخر کرو. دولت چھن جانے والی ہے اور ایمان قبر میں کفن کے ساتھ جانے والا ہے. یہ ہے ان مقامات کا انٹروڈکشن اور تعارف. پھر آپ کو یہاں سے ٹور والے ہمارے خالد بھائی، یوسف بھائی اور دوسرے لوگ یہاں سے آپ کو کل رات گزرنے کے بعد پرسوں صبح کے وقت، جیسا مجھے معلوم ہے کبھی کبھی رات کو بھی نکالتے ہیں، آپ کو یہاں سے روانگی سے پہلے احرام باندھ لینا. اب احرام کے جو مسائل ہیں وہ کل بتاؤں گا تو تازہ رہے. اور میرا طریقہ یہ ہے کہ احرام کے ساتھ روانگی کے مسائل بتا دیں گے، پھر آپ منا میں جائیں گے، اس دن کے مسئلے وہاں منا میں بیان کریں گے، پھر منا سے روانگی عرفات کے لیے وہاں وہ مسئلہ. ہر دن کا مسئلہ آپ کو میں ہر دن بتاتا جاؤں گا، آپ کے ذہن میں تازہ رہے. ایک دو دن پہلے بتا دیتے ہیں تو اس میں پھر گڑبڑ ہوتی ہے، حضرت یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. اس لیے کل ہم انشاءاللہ احرام کے بارے میں مرد اور عورت کے لیے
شبِ بزم ہدایت کھائے قرآن خاک گزر کی قسم، کھائے قرآن خاک گزر کی قسم، اس کرے پا کی حرمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ رحمت تیلا کھو سلام، شبِ غیبت میں
اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرفوں میں اس نورانی مجلس کو قبول کرنا، اور جو مقامات مقدسہ کا تعارف کرا گیا ہے، مولا ان کی عظمتوں کو اور اس کے ادب کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے حج اور عمرے کو شرف قبول عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
تشریف رکھیں، ایک آدھ دو مسئلہ بھی، پانچ منٹ ابھی نماز پڑھیں،
پانچ منٹ بیٹھ جائیں کیونکہ اب انشاءاللہ وقت ہو رہا ہے. اس سے پہلے ایک دو مسائل ہم سیکھ لیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہوں گے.
کل ایک مسئلہ حضرت سے میں نے پوچھا تھا، پھر اسی مسئلے کو واپس دہرا رہا ہوں. بہت سے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں جو حج کے لیے آئے ہیں وہ حج بدل کر رہے ہیں، یعنی اپنے والد والدہ کے لیے یا اپنے کسی مرحوم رشتے دار کی طرف سے وہ حج بدل کر رہے ہیں. تو حضرت سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ حج بدل کر رہے ہیں، ان کو قربانی کن کے نام سے کرنا چاہیے؟ ذرا ارشاد فرمائیں. آج کے لیے سوال آیا تھا.
حج بدل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک حج بدل فرض اور ایک حج بدل نفل. حج بدل فرض کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہے کہ کوئی ایسے صاحب تھے جو مالدار تھے اور ان پر اللہ کی طرف سے حج فرض ہو گیا تھا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے انہوں نے حج ادا نہیں کیا اور آخری وقت آ گیا. تو ایسا شخص اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے وارثوں کو وصیت کر جائے کہ یہ میرا مال ہے، اس مال سے حج کرا دینا میری طرف سے. تو فرمایا گیا ہے کہ اگر اس نے وصیت کر لی اور اس کے مال سے اسی کے شہر سے کسی کو حج کے لیے بھیجا گیا تو مرحوم کا حج فرض ادا ہو جائے گا. یہ حج بدل فرض ہے کہ جس پر حج فرض تھا اسی کے مال سے اسی کے شہر سے روانہ ہو اور میقات سے پہلے پہلے جو احرام باندھے گا وہ افراد کا احرام باندھے گا. جو حج بدل فرض ہوتا ہے اس میں تمتو بھی نہیں ہے اور قیران بھی نہیں ہے, کیونکہ اس نے حج کی وصیت کی اور فرض اس پر حج تھا عمرہ نہیں تھا, اس لیے عمرے کی وصیت کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو افراد کرنے والے پر قربانی فرض واجب ہے ہی نہیں, اس لیے جو حج کے بدل فرض کرتے ہیں ان پر قربانی نہیں ہے, نہ اپنی طرف سے نہ جس نے وصیت کی اس کی طرف سے. اب رہا وہ لوگ اپنے ماں باپ پر تبرو اور احسان کے لیے حج کرتے ہیں, ماں باپ کی اتنی کھیتی سیتی نہیں تھی کہ وہ حج کر سکیں, اب بیٹا مالدار ہو گیا ہے تو اپنے مرحومین کی طرف سے جو حج کرتا ہے یہ حج بدل نفل ہے, اور نفل کرنے والے کے لیے اجازت ہے کہ وہ تمتع بھی کر سکتا ہے اور قیام بھی کر سکتا ہے. لیکن جب قربانی وہ کرے گا تو وہ خود اپنے نام سے کرے گا, جس کے نام سے اس نے نفلی حج کے بدل کیا ہے اس کے نام سے وہ قربانی کرے گا تو اور اپنے نام سے چھوڑ دے گا تو گنہگار ہوگا, اور قربانی کا وقت نکلنے کے بعد اس پر دم بھی لازم ہو جائے گا. اس لیے آپ لوگ جو حج کے بدل نفل کر رہے ہیں خبردار اپنے نام سے قربانی کرنا نہ چھوڑیں, اور مرحوم کے نام سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا بکرا لے کر اشارے ثواب کے طور پر ان کے لیے آپ قربانی کر سکتے ہیں. مسئلہ سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جس کے نام سے حج بدل کیا اسی کے نام سے قربانی کرتے ہیں, یہ درست نہیں ہے, اس کو صحیح کر لینا چاہیے.
اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی, کل انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی. بھائی لوگ آگے بڑھ جائیں اور ہماری بات رہنے جانے دیں. اب ایشور کی ادان کا وقت ہو رہا ہے, سب بندیاں کر لیں, ایشور کی نماز ہو جائے,
جس کا
وضو نہیں ہے وضو کر کے آ جائیں. پھر انشاءاللہ کل مغرب بعد رام تشریف آئیں تو کل احرام کیسے